क्योंकि तुम्हारे शिकम में हराम भरा हुआ। शिकम में हराम फिजिकल है, इमाम की बात समझ में ना आना स्पिरिचुअल है। इमाम ने कहा कि दोनों का ताल्लुक है कि नहीं, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी क्योंकि शिकम में गलत चीज है। तो इमाम का पहला कौल हमारे सामने आ गया, दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ना खाओ उस वक्त तक जब तक कि इश्तिहा नहीं है, जब तक भूख ना हो मत खाओ। वह ऐसा अकल था फकुल हलालन सम्मिल्लाह वस्कुर हदीस रसूलिल्लाह, जब भी खाओ हलाल खाओ। जब भी खाना, पहली बात तो है कि उस वक्त तक मत खाओ जब तक जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ी और वाकई भूख है अब खाना शुरू करो, और जब भी खाओ तो क्या खाओ, हलाल खाओ। हराम को अपने शिकम के नजदीक मत आने दो। ये एक अलहदा मामला है कि जिस चीज में शुभा हो उसका क्या करे। पहली प्रैक्टिस तो ये करे कि हलाल खाए, हलाल के ऊपर इसरार कर ले। हम यहां पे रहते हुए शायद अगर शुभे की चीजों से भी दूरी करें तो वाकन वाकन सख्त हो जाएगा, मसाइल बहुत पेचीदा हो जाएंगे। लेकिन कम से कम जो इमाम ने फरमाया वो ये कि हलाल खाओ, यकीन कर लो हलाल है, हलाल हो गए फिर हलाल खाओ। सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो, जब भी खाओ अल्लाह का नाम लो। अल्लाह का नाम लो क्या मतलब, यकीन कर लो कि ये खुदा ने मुझे दिया है जरूरत पूरी करने के लिए। काश हम लोग खाने को अय्याशी से दूर कर लें, खाएं जिस्म के लिए कि इसकी बका जरूरी है, खा लें कुछ मजे के लिए भी जिसको लज्जत कहते हैं, लेकिन खाएं कि अय्याशी करें, यह न मत करें। यह फैकल्टी इस काम के लिए नहीं है। और बदकिस्मती यह है कि इस वक्त दुनिया में परसेप्शन खाने का लज्जत और अय्याशी के सिवा कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं है। वरना आप खुद देख लीजिए, इतने महंगे महंगे होटल्स के अंदर जो बहुत महंगे महंगे डिशेस सर्व होती हैं उनकी क्वांटिटी चंद ग्राम से ज्यादा नहीं है, चंद ग्राम से ज्यादा नहीं है। एक तो दुनिया का बदतरीन इसराफ होटल्स के अंदर है, दुनिया का वाहियात तरीन बेअकल तरीन इसराफ दुनिया के होटल्स के अंदर हो रहा है। आखिर कोई हद होती है कि मिसाल के तौर पर 5 किलो का एक गोश्त का पीस काट कूट के उसमें मुश्किल 50 ग्राम या 100 ग्राम का एक पीस निकलना है, और बाकी 4-4.5 किलो गाय का गोश्त जिसके बनने के ऊपर 1 किलो पे इतना पानी लगता है कि जो 1 किलो घास उसमें पता नहीं 10-20 किलो उगाती है। अगर आप वेजिटेबल्स पे जाएं तो 20 गुना उग आएगी उतने से जितने से इस 1 किलो इस गाय का गोश्त बनता है, इतना पानी इस गाय के गोश्त पे जाया होता है। फिर ये कट कट के छोटा सा एक पीस निकलेगा और उसको भी खाने वाला एक दफा छोटा सा लुकमा खाएगा, बाकी सब फेंकेगा। और चूंकि वो पैसे दे रहा है लिहाजा काम हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लोग इतने मॉडर्नाइजेशन के नारे लगाते हैं, रैशनैलिटी के नारे लगाते हैं, इन मौकों पर इनको नजर नहीं आता कि दुनिया के ऊपर क्या सितम कर रहे हैं, कितना दुनिया का पानी बर्बाद कर रहे हैं। चूंकि इनके पास पैसा है देने को इसलिए पानी बर्बाद कर रहे हैं, किसने इनको ये हक और इंसाफ दिया। लेकिन चल रहा है दुनिया भर के अंदर, दुनिया भर ये कर रही है और सब जाके उस पर फख्र करते हैं कि हमने उस होटल में खाया। ये भी नहीं देखते कि भाई तुम किस जुल्म के अंदर शिरकत कर रहे हो। ये सब मसाइल हैं जो दुनिया के अंदर हो रहे हैं। इमाम फरमा रहे ना खाओ उस वक्त तक जब तक तुमको इश्तिहा नहीं है, और उस वक्त तक ना खाना जब तक कि भूख ना लगे, और जब भी खाओ हलाल खाना और अल्लाह का नाम लेना। वज़कुर हदीस रसूलिल्लाह, और खाते वक्त अल्लाह के रसूल की हदीस जहन में रखना। कौन सी हदीस, मा मलअ आदमुन विआन शर्रन मिन बत्नही। फरमाया इंसान ने कोई जर्फ ऐसा नहीं भरा है जो पेट से ज्यादा बुराव भरने के लिए। यानी ये जो इंसान पेट अपना भर लेता है खाने से, ये बदतरीन चीज है भरने के लिए। इससे ज्यादा बुरा काम इंसान ने नहीं किया। और इसके असरात को इमाम ने फरमाया फइनकान वला बुद फसुल सुन लेता आम ही वसूल सुन ले शराब ही वसूल सुन ले नफ से ही। फरमाया और अगर इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि तुमने खाना है, जाहिर है कि जाहिर जिंदा तो रहना है, तो फिर फरमाया फिर इस तरह से रखना कि सुल्स तुम्हारा 1/3 पेट का हिस्सा तुम्हारे खाने के ऊपर होना चाहिए। बस 1/3 पानी के लिए रखो और 1/3 अपने नफ्स के लिए रखो। सही है, जिसको बाद लोग कहते हैं ये हवा के लिए रख लो, یہ ہوا کے نہیں، انہوں نے فرمایا نفس کے لیے رکھو، نفس کے لیے رکھو. کیا مطلب؟ اتنے حصے کو اگر تم نے خالی نہیں چھوڑا تو تمہارا نفس صحت مند نہیں رہے گا، تمہارا نفس کے اوپر کوئی بیماری آئے گی. فرمایا یہ تمہاری کھانے کی ترکیب ہونی چاہیے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعزان محترم، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک اور چیپٹر آپ کی خدمت میں عرض ہوا. اس طرح دو اور ہیں، یہ تو ریاضت النفس تھا، پھر ایک ہے ریاضت الحلم، جو حلم سے جس کا تعلق ہے، کردار سے تعلق ہے، اخلاق سے، اور ایک آخری تھا جس کا تعلق علم سے ہے، کہ امام نے فرمایا علم کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے، عالم کے ساتھ تمہیں کیسے کرنا ہے، یہ امام نے ارشاد فرمایا. اچھا، طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو کس طرح گارنٹی دوں کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ کون سا علم اخلاق کا استاد ہے جس نے روایت نقل نہیں کی، بیان نہیں کیا؟ سب نے کہا ہے روایت صحیح ہے. اس سے آپ مطمئن رہیے گا، عنوان بصری پر اعتراض نہیں ہے، یہ روایت صحیح ہے. قدیم سے لے کر جدید تک جو محدثین ہیں وہ اسے قبول کرتے ہیں کہ روایت صحیح ہے. اور میں نے بھی اسی لیے آپ کے سامنے حافظے سے نہیں پڑھا ہے، خود ہاتھ سے لکھ کے پڑھا، تاکہ آپ یہ نہ سوچیں میں نے حافظے میں شاید کوئی غلطی کر ڈالی ہو. اور میں بھی اپنے حافظے پر اس معاملے میں اعتماد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے لکھ کے پڑھا آپ کے سامنے. یہ کیوں کیا؟ تاکہ اب آپ کے پاس کوئی گنجائش نہ رہے کہ آپ نے کچھ اور کرنا ہے. یہ آپ کے سامنے یہ راستہ ہے، اور آپ الحمدللہ راستے پہ چلنا بھی چاہتے ہیں. کیا خدا کے راستے کے سوا کسی اور راستے پہ چلنے کا ارادہ ہے ہمارا؟ ظاہر کسی راستے پہ چلنے کا ارادہ ہے. کیا امام کے علاوہ کوئی اور ہدایت دے سکتا ہے اس راستے کی؟ کون ہدایت دے سکتا ہے اس راستے کی؟ تو جو اس سے بڑھ کر ہادی نہیں ہے کوئی ہمارے پاس جو ہمیں ہدایت دے. ہادی برحق کا ہادی برحق نمائندہ، اس سے بڑھ کر کون آئے گا ہمارے پاس؟ تو احسان محترم، راستہ واضح ہے، اب اس میں کوئی اجمال نہیں ہے. آپ کے سامنے خطابت بھی نہیں کی کہ کہیں اس میں خطابت کے دوران کہیں کوئی بات مبہم رہ جائے، پیچیدہ رہ جائے. اسی لیے آپ کے سامنے بالکل سلیس کر کے دو اور دو چار کر کے بیان کیا، اور وہ خطابت ہمارا کام بھی نہیں آتی بھی نہیں ہمیں. تو اسی لیے کام سادگی کے ساتھ ہوا کہ آپ کے لیے راستہ بالکل آسان ہو جائے، بالکل کھل کے سامنے بات آ جائے، اور آپ انشاءاللہ اس پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں. اچھا، ہم نے اس کام کو اس لیے بھی کیا کہ ہمیں آپ کے عمل سے ثواب ملے گا، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، یہ ہمارا بزنس ہے. ٹرو بزنس یہ ہے کہ ہم آپ پر انویسٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں. میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں تو پیچھے ویسے ہی ایسے دشمن لگے مجھے مار کے جنت میں جانے کی آرزو میں بیٹھے ہوئے تو میں تو ویسے ہی اس کو جھیل رہا ہوں، تو مجھے زندگی اپنی ویسے ہی کم نظر آتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں میرے پاس ٹائم کتنا ہے. تو میں اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ مجھ سے کچھ جوان باتوں کو سنیں، وہ عمل کریں گے، مر بھی گیا تو ان کے عمل سے مجھے ثواب ملتا رہے گا. تو یہ ہمیشہ الحمد للہ انویسٹمنٹ ہے، اور آپ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. ہم لوگ کی جو دعائیں ہیں بہت اچھی ہیں. بعض اوقات جو ہمارے پرانے بزرگ کچھ دعائیں دیا کرتے تھے، دل سے بڑی اچھی دعائیں دیتے تھے، لیکن دعاؤں کا مطلب سمجھ میں مجھے نہیں آتا تھا. مثلا مجھے یاد ہے بڑی دعائیں دیتے تھے، کہتے تھے بیٹا تمہیں نوح کی عمر ملے. تو میں سوچتا ہوں آج کل کہ بھیا اتنی بڑی عمر کا میں کیا کروں گا، خدا نہ کرے گمراہی آ گئی تو ایک اور مصیبت ہے. کون 950 سال تو طوفان سے پہلے کی عمر تھی. وہ مثال کے طور پہ کہتے تھے خدا شہزادہ بنائے، تو میں اب سوچتا ہوں اس سے بڑی بد دعا میرے خیال میں کوئی نہیں ملے گی. کون سا شہزادہ اچھا گزرا ہے جو اب کوئی شہزادہ بن کر جائے گا کہیں پہ؟ آپ ایک دوسرے کو اچھی دعائیں دیں، ایک دوسرے کو ہمیشہ اچھی دعائیں دیں. اچھی ترین دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یقین ویسے دیکھیں نا سکون سے، وہ ایک بچے کی قرآن خوانی شروع ہو رہی تھی، انہوں نے کہیں ہمیں بلا لیا. ہم نے ان سے کہا، اس سے پہلے ایک اور مارکہ ہوا تھا، کسی کا گھر بنا تھا، انہوں نے بلا لیا ہمیں. ہم نے کہا بھائی مت بلاؤ، اس کام کے لیے اور لوگوں کو بلاؤ، ہم جائیں اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ آ جائیں. ہم آ گئے تو اس کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ آپ میرے گھر کی برکت کے لیے دعا کریں. میں نے کہا تم بڑا خطرناک کام کر رہے ہو، میں جب برکت کے لیے دعا کروں گا تو تمہیں بڑا مسئلہ بنے گا. پھر کہنے لگا نہیں نہیں آپ دعا کریں. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، پورے روئے زمین کے اوپر آدم سے لے کے خاتم تک اور ختم قیامت تک سب سے بابرکت گھر کون سا تھا؟ آدم سے لے کر قیامت تک اب تک جو کچھ تمہارے ذہن میں آتا ہے، سب سے بابرکت گھر کون سا تھا؟ کیا بی بی کے گھر کے علاوہ کوئی اور گھر تھا؟ اس گھر کا رہنے والا ہر بندہ شہید ہوا ہے. مجھ سے کہو گے برکت کی دعا کرو، میں یہ کروں گا. ہاں، وہ کہنے لگا بچے کی قرآن خوانی آپ کروا دیں. میں نے کہا میں شروع بسم اللہ تو میں کروا دوں گا، لیکن تم اگر کہو کہ میں اس کے لیے دعا کروں تو میں پھر وہ دعا کروں گا جو میں اپنے بچے کے لیے کرتا ہوں، اپنے بچے کے شہید ہونے کی دعا کرتا ہوں. تم کرتے ہو تو میں کہہ دیتا ہوں، مجھے اس سے بڑی سعادت نظر نہیں آ رہی کوئی. زندگی کا اور محاصل ہے کیا؟ اور رزلٹ ہے کیا دین زندگی کا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ شہادت بے اثر شہادت ہو، نہیں، با اثر شہادت ہو، فعالیت کے ساتھ شہادت ہو، گھر میں بیٹھے کی نہ ہو، اس طرح کی اس طرح کی نہ ہو، ایک فعال شہادت ہو، ایکٹیو لائف ہو، اہل بیت کی نصرت، دین کی نصرت کے لیے، اور اختتام اس کا اللہ کی راہ میں زندگی کا جانا ہو اور خدا کی راہ میں جان جانا. الحمدللہ رب العالمین. اچھا، اس میں لمبی عمر چاہیے بھائی؟ جب شہادت ملے تو کس کو لمبی عمر چاہیے؟ ہاں، اگر شہادت سے بڑھ کر کوئی کام ہو، ہاں، اس کے لیے لمبی عمر چاہیے. چلو، شہادت سے بڑھ کے کوئی کام ہو تو اس کو لمبی عمر میں کرتا رہے. تو اس طرح سے اپنی زندگی کو دوبارہ سے دیکھیں، آپ کو کیا چاہیے. اور میں نے دیکھا آپ کی خدمت میں یہ نہیں کہا کہ شہادت چاہیے چاہے کچھ اثر ہو یا نہ ہو اور چاہے میں کام کروں یا نہیں کروں. نہیں، کام کریں، بھرپور کام کریں، پوری زندگی کام کریں، لیکن موت ایسی موت ہے جو حسین کی طرح ہے، ایسی موت. پھر مزہ ہے کہ مثلا کل سید الشہداء کے سامنے پہنچے تھے، کہ مولا آپ کے لشکر کے بندے ہیں ہم، آپ شہداء کے لشکر کے سردار ہیں نا، ہم آپ کے لشکر کے بندے ہیں، ہم بھی شہید ہوئے تھے. یہ طلب کرنا ہوگا ہمیں، ہمیں معلوم ہے. اور اگر پروردگار توفیق دی، کل وہ حدیث عرض کروں گا، شہادت مفت میں نہیں مل رہی ہے، شہادت نہیں ملتی ایسے. جو شہادت کے بھی بہت سارے درجات ہیں. اب خود دیکھو نا، سید الشہداء ہر ایک کا لقب تھوڑی ہے، اتنے شہید ہونے والے ہیں، سب کا لقب سید الشہداء نہیں ہے. پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ کا لقب تھا، پہلے سید الشہداء ان کا لقب تھا، اس کے بعد حضرت جعفر طیار کا لقب سید الشہداء پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد جب سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد سید الشہداء کا لقب صرف امام حسین کے لیے رہ گیا. شہادت کی بھی درجات نے، شہادت کی بھی مناسب، طلب کرنا پڑے گا. اور اچھا ہے طلب کرے اللہ کے اس مقام کو، دیے ہوئے مقام کو سید الشہداء کے در سے. اور حیض و طلب کرنے کے لیے کس کا واسطہ دیں امام حسین کو؟ یعنی کبھی انسان سوچتا ہے کہ مثلا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، نبی کا واسطہ دے دیں گے. اچھا، نبی کی بارگاہ میں پہنچیں گے، کس کا واسطہ دیں گے؟ امام حسین کا واسطہ دیں گے. اے اللہ کے نبی، آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ. امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہو نا، اب کس کا واسطہ دینا ہے؟ اب میں کہوں گا یا علی اصغر کا واسطہ یا سکینہ کا واسطہ. سید الشہداء کربلا کے اندر جو کچھ قربان کرنے لائے تھے، بڑے بڑے خزانے تھے، لیکن کسی ماں کی گود میں موجود ایک مہینے کے بچے کو کسی نے نہیں دیکھا. مہینے دو مہینے کا بچہ کربلا کے لیے نکل رہا مدینے سے، کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ بچہ بھی جا رہا ہے. کسی کو نہیں پتا تھا اس بچے کا کام کیا ہے. یہ مدینے سے نکلا، کربلا تک آ گیا. ایک روایت ہمیں نہیں ملتی جس میں حضرت علی اصغر کے بارے میں کوئی روایت سامنے آ رہی ہو کہ بھائی یہ اس کا مقام ہوا، یہ ان کا کام ہوا. لیکن سید الشہداء سارے مجاہد ساتھ لے کر چلے ہوئے ہیں، اور صبح کربلا سے لے کے عصر عاشور تک سب مجاہد اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، اور ایک مجاہد خاموش بیٹھا ہوا ہے. وہ پیاسا بھی ہے تو خاموش ہے، لیکن جب ایک ندا آئی تو اس نے رونا شروع کر دیا. جب ایک دفعہ کربلا میں ندا گنجی، حل میں ناظرین سو رونا،
تو گویا اس بچے نے رونا شروع کر دیا اور اتنا رویا کہ سید الشہداء خیمے کے پاس آئے اور ماں نے کہا کہ جب سے ندا آئی ہے یہ بچہ بار بار جھولے سے گرا رہا ہے. سید الشہداء نے کہا بچہ مجھے دو. میں رک رک کر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, میرے اندر طاقت نہیں ہے اہل بیت اطہار کے مصائب کو بیان کرنے. با خدا عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں میرے بس کا کام نہیں ہے, لیکن میں رک رک کر بس دو چار جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. صرف آپ سے ایک بات پوچھوں گا, کوئی ماں 6 ماہ کے بچے کو مرنے کے لیے دے دے, یہ ماں کے بس کی ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جب مادر موسیٰ سے خدا نے کہا تھا کہ اس کو پانی پہ ڈال دو تو کہتا ہے وہ ربطنا علی قلبہا, ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا تب اس نے پانی پہ ڈالا. تو میں کہوں گا اے خدا ہے تو نے علی اصغر کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا. موسیٰ نے تو واپس آنا تھا, علی اصغر نے واپس نہیں آنا تھا, جو خیمے سے جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا. یہ ماں بھی جانتی تھی کہ اب یہ بچہ واپس نہیں آئے گا. سید الشہداء بچے کو لے کر میدان کربلا کے اندر کھڑے ہوئے, گویا بچے کو پیار کیا کہ اے بیٹا تیری قربانی کا ٹائم آ گیا. صبح سے بڑے مجاہد قربان ہو رہے تھے. نفیس تعبیر علامہ زشان درجہ وادی صاحب فرماندے صبح سے مجاہد شہید ہو رہے تھے, گویا شہادت کا خط لکھا جا رہا تھا. آخر میں ایک ننی سی مہر لگنی تھی, امام نے چاہا معصوم خون کی مہر لگ جائے. تو اب ایسے معصوم کو لے کر آئے جس کے لیے قرآن بھی چیخ اٹھے بے آئیے زمبن کو دلا دیا, بتاؤ اس کو کس جرم میں مارا ہے؟ ارے سب پر الزام لگاتی ہو کہ بیعت نہیں کی, یہ 6 ماہ کا بچہ کہیں بیعت کرے گا, اس کو کیوں مارا ہے؟ سید الشہداء علی اصغر کو لے کر میدان کربلا کے اندر آئے, ایک موقع پر دشمن سے خطاب کیا, کہا ہم میں کوئی باقی نہیں بچا ہے, اب یہ صرف بچہ ہے, اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پیوں گا تو اس کو تمہارے سامنے زمین پہ رکھتا ہوں, اس کو اٹھاؤ اس کو پانی پلاؤ. اس کے بعد کہا تم کو یقین نہ آیا ہو اس کی پیاس کا, کو دیکھو تمہارے کو سامنے ہاتھوں میں بلند گرتا ہو. سید علی اصغر کو اٹھایا, ہاتھوں میں بلند کیا, گویا علی اصغر نے ننی سی زبان نکالی, اپنے ہونٹوں پر بھیری, دشمن کا لشکر منہ پھیر کے رونے لگا, لشکر میں بغاوت ہونے لگی, ارے عمر سعد حسین کو پانی نہیں دیا تھا, اب کم سے کم علی اصغر کو تو پانی دے دے, اب اس میں کیا جاتا ہے؟ بس بغاوت بلند ہونا شروع ہوئی, اس لائن نے ایک اور لائن کو اشارہ کیا, ارے تیر چلا, تیرا یہ تیر حسین کی آواز کو بند کرے, اس ظالم نے تیر چلایا, اب نہیں معلوم حسین کا نشانہ لیا یا علی اصغر کا نشانہ لیا. بس اتنا ہوا بچہ ہمک کے سامنے آ گیا, ارے اب تیر چل چکا, وہ تیر شیش ہوبا, وہ تیر چلا اس بچے کے گلے میں لگا. اور میں اپنی ذمہ داری باتوں کو سمجھا کرتا ہوں, روایت میں ہم لوگ اردو میں بیان کرتے ہیں بچے کا گلا چھد گیا, اس کا مطلب تھا کہ گلے میں تیر آ کر لگ گیا. لیکن عزیزو نفس المحموم کے اندر روایت میں بالکل صاف لکھا ہے تیر نے بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح کر دیا, ناچدا ذبح ہوا, علی اصغر ذبح ہو گیا. مادر علی اصغر نے دیکھا, ارے میرا بچہ ذبح ہو گیا, عجیب جملہ کہا ارے شیر خار کہیں دودھ پیجے بچے ذبح ہوتے ہیں, تو کہاں ذبح ہو گیا؟ ایک عجیب منظر ہے, اے اللہ تو نے ابراہیم کی قربانی کے موقع پر جانور بھیج دیا تھا, ابراہیم نے پٹی باندھی تھی, اسماعیل کو رسی باندھی تھی, ماں کو دور کیا تھا, ارے دیکھ علی اصغر کا موقع, نہ حسین نے پٹی باندھی ہے, نہ علی اصغر کو رسی بندھی ہے اور ماں بھی خیمے سے دیکھ رہی ہے, تو خدا کہے گا یہ حسین ہے. انا فدینا ہو بذبح عظیم, یہ ذبح عظیم کا مالک ہے. اب خون علی اصغر سید الشہداء کے معصوم کا خون معصوم کے ہاتھ میں ہے, اب کون سی زمین لے اور کون سا آسمان لے. بس ایک موقع آیا, معصوم نے اپنے چہرے کے اوپر معصوم خون کو مل لیا, کہا اسی حالت میں محشر میں جاؤں گا, خدا کے سامنے فریاد کروں گا, ارے خون تو میرے مولا نے چہرے پہ لے لیا, اس مظلوم جنازے کا کیا ہوگا, میرے مولا کیا یہ جنازہ ماں کو دکھاؤ گے, ارے ویسے ہی سوکھا تھا اب تو ذبح بھی ہو گیا. کہا نہیں, یہ ماں برداشت نہ کر سکے گی, اس کو میں خود دفناؤں گا. واحد شہید ہے جس کو حسین نے دفنایا. کربلا کی گرم مٹی کو سید الشہداء نے شمشیر سے کھودا. ارے یہ ذوالفقار کا عجیب استعمال ہے, ذوالفقار کبھی ایسے کٹھن مارکے میں استعمال نہیں ہوئی ہوگی جیسا علی اصغر کی قبر کھودنے میں استعمال ہو گئی. بس ایک موقع آیا, اب عزیزو آپ بھی بچوں والے ہو اور یہ ہماری بہنیں بھی ہیں, میں صرف ایک بات پوچھوں گا, سوکھا لاشا گرم مٹی میں دفنایا کیسے؟ کتنا یاد آیا ہوگا, تھوڑا سا پانی ہوتا تو قبر پہ ڈال دیتا, بچے کے لاشے کو تو ٹھنڈک مل جاتی کم سے کم, وہ بھی نہ ہوا. گویا حسین نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو بچھا دیا, بیٹا علی اصغر اسی کربلا کی تپتی مٹی میں دفن ہو جا, تو قیامت کے دن اٹھے گا. یہ حجت خدا ہے, یہ حجت خدا ہے پوری دنیا کے سامنے. ارے بے غیرت قاتلو, یہ بتاؤ اس بچے کا جرم کیا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین